میں منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے.
جی ہاں سامعین, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اپنے قلوب کو آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر منور کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جی ہاں سامعین, انسان اس دنیا میں ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. اس بارے میں تین کاموں کو اس کامیابی اور نجات کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے حدیث مبارک میں آیا ہے, تین چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں. ایک, لوگوں کے بارے میں زبان پر کنٹرول کرنا, غیبت نہ کرنا. دو, ایسے کام میں مصروف رہنا جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہوں. تین, اپنے گناہوں پر بہت زیادہ رونا. جی ہاں سامعین, ہم حدیث مبارک میں ایک اور جگہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں آیا ہے, خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا, کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے بھی کم پر بیچ دے گا. کوشش کرنی چاہیے جہاں مصاحبت اور دوستی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے, وہاں بہت سی مادی فوائد اور نقصانات کا دار و مدار بھی اسی دوستی پر ہوتا ہے. لہذا اس میں انسان کو نہایت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. تو سامعین, وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے کا.
یادوں کے جھروکے,
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 28 تیر, 23 محرم الحرام اور 19 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھائیس تیر سن 1274 ہجری شمسی کو ایران کے معروف عالم دین استاد سید محمد تقی مدرس رضوی مشہد مقدس میں پیدا ہوئے. انہوں نے مشہد اور تہران میں دینی اور مروجہ تعلیم کے مختلف مراحل طے کیے اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. تہران یونیورسٹی کے قیام کے بعد استاد محمد تقی مدرس رضوی معقول اور منقول فیکلٹی میں پڑھانے لگے. تاریخ بخارا, مجمل التواریخ, احوال و آثار خواجہ نصیر الدین توسی اور تصحیح آثار علوی ان کی اہم تصانیف ہیں. استاد محمد تقی مدرس رضوی 19 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. اٹھائیس تیر سن 1333 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطا نے وفات پائی تھی. وہ عراق کے شہر نجف اشرف میں علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملا محمد کاظم المعروف آخند خراسانی سے کسب فیض کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں علمی مدارج کو طے کر لیا۔ آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطا نے زندگی بھر لوگوں کی تربیت کی۔ انہوں نے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت کی غرض سے بعض مسلم ممالک کا سفر بھی کیا۔ وہ سیاسی امور میں شرکت اور حکومت سے متعلق مسائل پر توجہ کو شرعی فرائض میں شمار کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ان کا عراق کی قومی تحریک میں اہم کردار رہا ہے۔ آیت اللہ کاشف الغطا نے پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر غاصب برطانوی افواج کے خلاف عراقی عوام کی تحریک آزادی میں فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں حواشی عین الحیات، السیاسہ الحسینیہ اور شعری دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اٹھائیس تیر سن 1359 شمسی کو ایرانی ادیب اور عالم استاد جلال الدین ہمایی نے وفات پائی۔ وہ 1278 ہجری شمسی میں ایران کے مرکزی شہر اصفہان کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 5 سال کی عمر سے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور فقہ میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ انہیں ادب، فلسفہ، اصول فقہ اور علم فلکیات میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ استاد ہمایی نے نہ صرف اپنی تعلیم کے دوران بلکہ بعد میں بھی بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات ایران، صناعت ادبی اور مثنوی ولدنامہ زیادہ معروف ہیں۔ تیئیس محرم سن 1209 ہجری قمری کو معروف مسلمان عالم دین آیت اللہ ملا مہدی نراقی نے وفات پائی تھی۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے اور وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ جامع سعادت ملا مہدی نراقی کی معروف کتابوں میں سے ایک ہے۔ ان کی ایک اور معروف کتاب کا نام انیس الموحدین ہے، جس میں دین اسلام کو بڑی سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ انیس جولائی سن 940 کو عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا پورا نام ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلہ بیضاوی تھا۔ وہ 31 مارچ سن 886 کو بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں فارغ التحصیل ہوئے تھے۔ ابن مقلہ علم فقہ، تفسیر، تجوید، ادب، شعر، انشا پردازی اور خوش نویسی میں بے حد مہارت رکھتے تھے۔ ابن مقلہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خطاطی کے قواعد و ضوابط وضع کیے اور خطاطی میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ حروف ابجد کی نئی ترتیب معین کی، جو آج بھی رائج ہے۔ خط کوفی کی پیچیدگیوں کو مٹا کر خط ثلث، خط ریحان، خط محقق، خط توقی، خط نسخ اور رقاع ایجاد کیے اور اعراب یعنی زیر، زبر اور پیش وغیرہ کی بھی ایجاد کی۔ انیس جولائی سن 1834 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصور ایڈگر ڈیگاس پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار ان مصوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے امپریشنزم تحریک کی بنیاد رکھی۔ شروع میں ڈیگاس کلاسیکل مصوری کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ 1865 کے بعد انہوں نے تھیٹر اور اس سے متعلق موضوعات پر فن پارے تخلیق کیے۔ 1873 میں ڈیگاس کے طرز میں جدتیں پیدا ہونے لگیں۔ ڈیگاس کو مصوری کے علاوہ مجسمہ سازی سے بھی لگاؤ تھا۔ ڈیگاس سن 1917 میں انتقال کر گئے۔ انیس جولائی سن 1881 کو معروف جرمن دانشور اور ماہر کیمیا ہرمن اسٹیگونڈگر پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کیمسٹری کے شعبے میں وسیع تحقیقات کی، جن کے سلسلے میں ان کو 1953 میں کیمسٹری کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ ہرمن اسٹیگونڈگر 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انیس جولائی سن 1893 کو معروف روسی شاعر ولادیمیر مایاکوفسکی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے روس کے کمیونسٹ انقلاب سے متعلق 1917 سے انقلابی شعر کہنے شروع کیے۔ مایاکوفسکی کا خیال یہ تھا کہ ادب کو عوام کی زبان میں ہونا چاہیے اور ان کے دکھ و درد کی عکاسی ادب میں ہونی چاہیے۔ انیس جولائی سن 1979 کو نکاراگوا میں عامر حکمران سوموزا کے خلاف عوامی انقلاب کامیاب ہوا۔ سوموزا امریکہ کی حمایت سے 1967 میں برسر اقتدار آیا تھا۔ اس نے امریکی ایجنٹ کے طور پر عامرانہ انداز میں حکومت کی، چنانچہ شروع سے ہی عوام سوموزا کی حکومت کے خلاف تھی، اس لیے اس کے خلاف بھرپور عوامی تحریک چلائی گئی۔ نکاراگوا کے سینڈینسٹ چھاپا ماروں نے 1963 سے مسلح جدوجہد شروع کی۔ 19 جولائی سن 1979 کو سینڈینسٹ چھاپا مار دارالحکومت ماراگوا میں داخل ہو گئے اور نکاراگوا کا انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ سینڈینسٹ چھاپا ماروں کی کامیابی کے بعد امریکہ نے نکاراگوا کی انقلابی حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا اور کینٹرا سے موسوم ایک مسلح باغی گروہ کو نکاراگوا کی عوام پر مسلط کر دیا، جس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ انقلابی حکومت کے حامی عام شہریوں، خاص طور پر کسانوں کا قتل عام کیا۔ نکاراگوا بحر اوقیانوس اور بحیرہ کیریبین کے ساحل پر وسطی امریکہ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں کوسٹاریکا اور ہونڈوراس سے ملتی ہیں۔ نکاراگوا کا رقبہ 130,700 مربع کلومیٹر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
جی سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، برادر مومن کی طرح ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہیں، اگر چہ وہ مومن اور مسلمان نہ ہو۔ اس کے حقوق کے بارے میں ہمیں حدیث مبارک میں ملتا ہے، تمہارے ہمسائے کا حق یہ ہے کہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرو، موجود ہو تو اس کا احترام کرو، جب وہ مظلوم واقع ہو تو اس کی مدد کرو، اس کے رازوں کا تجسس نہ کرو، اگر اس کی کوئی برائی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپا لو، اور اگر تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا تو اس کو اس بات کے بارے میں نصیحت کرو جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے، سختی کے وقت اس کو تنہا نہ چھوڑو، اس کی لرزشوں کا خیال نہ کرو، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جی ہاں سامعین، یہ وہ حقوق ہیں جو ہمسائے کے ہماری گردن پر ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان حقوق کا احترام بجا لائیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام نور ایمان کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق شام 7 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے۔ وقت ہوا ہے پروگرام نور ایمان کا۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا شکر کہ دین اسلام کو نازل کیا، اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے آسان تعلیمات اور اس کے دشمنوں کے سامنے ستون استوار کیے ہیں، پناہ گزینوں کے لیے امن کی پناہ کا، اور اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے امن و سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 106 میں مذکور ہے۔ اسلام قبول کرنے والے بھی چونکہ اسلامی تعلیمات کو اطمینان اور سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہذا اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ امریکی نو مسلم لوکاس برونک ان افراد میں شامل ہیں جن کو حقیقت اور قلبی سکون کامل ترین آسمانی دین اسلام میں نظر آیا اور مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام سے ان کی پہلی آشنائی نہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور نہ ہی دینی مبلغ کے ذریعے ہوئی، بلکہ اتفاقی طور پر اور ان کے اسکول کے زمانے کے ایک دوست کے ذریعے ہوئی تھی۔
لوکاس برونک اگرچہ عیسائیت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ ایک کیتھولک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہاں اس کی اپنے ایک ہم جماعت سے دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ متوجہ ہوتا ہے کہ دونوں دوست کیتھولک نہیں ہیں۔ یہ امریکی نوجوان مزید کہتا ہے کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ میرے دوست کا تعلق عیسائیوں کے ایک دیگر فرقے سے ہے، کیونکہ ہم دونوں کیتھولک اسکول کے طالب علم تھے، لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ وہ تو مسلمان ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس دوست نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اس کا وجود میری زندگی میں ایک شمع کی مانند تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ شمع ہدایت میرے وجود میں کبھی بھی نہیں بجھی، میں نے ہی اس کو دیر سے پہچانا۔ لوکاس برونک عیسائیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ دین کی حیثیت سے عیسائیت میں میری دلچسپی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں گرجا گھر کم ہی جاتا تھا۔ میری توجہ تسلیس اور گناہوں کے کفارے سے زیادہ اخلاقیات، ذات الہی اور حضرت مسیح کی تعلیمات پر تھی۔ حضرت مسیح کو ایک فرد کے طور پر جانتا تھا، اور خدا واحد پر میرا ایمان ہمیشہ تھا۔ اگرچہ میں ایک کیتھولک اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن میں کبھی بھی غسل تعمید کے اجتماع میں شریک نہیں ہوا اور عیسائیت کے عقائد کو بھی میں قبول نہیں کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں لوکاس برونک اپنی عقل و منطق کی بنیاد پر گرجا گھر میں جس عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا اور خدا واحد پر ایمان رکھتا تھا۔
مختلف واقعات نے اس امریکی نوجوان کے افکار کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد بعض امریکی لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ سوچتے تھے کہ مسلمان تشدد پسند ہیں، لیکن لوکاس اپنے مسلمان دوست کی صحبت کی وجہ سے اس الزام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ حملے کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کسی شخص میں بھی حیوانیت اور وحشی پن ہو سکتا ہے، اس کا کسی بھی دین یا قوم سے نہیں ہے۔ افغانستان اور عراق پر امریکی حملہ اور فلسطینیوں اور لبنان پر صہیونی حکومت کا حملہ جیسے مغربی ایشیا میں ہونے والے واقعات نے لوکاس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ظلم و ستم اتنا کیوں پھیل گیا ہے اور انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی نوجوان ایسے دین کی تلاش میں تھا جس میں عدل و انصاف کو خاص طور سے اہمیت دی گئی، تو دوسری طرف وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ تمام ادیان الہی ایک ہی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں سوچا کرتا تھا کہ خداوند متعال نے بعض انسانوں کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہی دین ہے، کیونکہ یہ تینوں ادیان انسان کو خداوند واحد کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں، اور تمام پیغمبران اور آسمانی کتابوں کا سرچشمہ وہی ہے۔
لوکاس برونک کے خیالات حقیقت کے قریب ہیں، لیکن افسوس کہ عیسائیت اور یہودیت میں ہونے والی تحریف کی وجہ سے یہ اپنا اثر کھو چکی ہیں۔ خداوند کریم نے تمام ادیان الہی انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیے ہیں، اور خدا واحد اور قیامت پر ایمان، عدل و انصاف اور ظالم کے خلاف استقامت پر تاکید جیسے اصول ان ادیان میں مشترک ہیں، لیکن انسانی تمدن کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ان ادیان کے احکام وقت کے تقاضوں اور حالات کے مطابق تبدیل ہو گئے ہیں۔ البتہ اسلام، جس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، آخری اور مکمل ترین دین کی حیثیت سے نازل ہوا۔ اسلام کے بنیادی اور اصلی احکامات و عقائد ناقابل تغیر ہیں، تاہم انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر دور کے حالات کے مطابق نئے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں پہلے والے ادیان اور انبیاء کی تائید کی گئی ہے، لیکن اسلام آخری اور جامع ترین دین کی حیثیت سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور سب پر ایمان رکھتے ہیں۔
سامعین، انسان کو زندگی میں ایک رہنما اور ایک نمونۂ عمل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے زندگی کا صحیح راستہ تلاش کر سکے۔ افسوس کہ آج ذرائع ابلاغ اور منحرف مکاتب غلط اور موقع پرست نمونۂ عمل لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہی اور برائیوں کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن لوکاس برونک کو صحیح رہنما اور رہبر کی تلاش تھی جس کا وہ اتباع کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول کے زمانے میں حکمت کسی بھی دین اور کسی بھی طریقے سے حاصل کروں، اور مجھے ایک رہنما کی تلاش تھی۔ میں نے اس سلسلے میں گاندھی اور چگوارا کی زندگی نامہ اور بدھزم کی تعلیمات اور اخلاق کے بارے میں روم کے معروف مصنف سسرون کی تحریریں پڑھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف زمانوں میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جو بہت سی خوبیوں کی مالک بھی تھیں، لیکن کوئی بھی شخصیت مکمل اور ہر لحاظ سے انسان کی رہنمائی کرنے سے قاصر تھی، علاوہ ان کے جن کا تعلق خدا سے تھا، یعنی انبیاء اور ان کے معصوم جانشین۔ لوکاس برونک کو بھی ایک مدت کے بعد مکمل رہنمائی کے حامل رہنما اپنی ہدایت کے لیے مل گئے، لیکن اس سے پہلے لوکاس سچے اور مکمل ہدایت کے حامل دین کی تلاش میں تھے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ لوکاس خود اعتراف کرتے ہیں کہ شروع میں مسلمان ہونے کی ان کی دلی خواہش تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اسلام اور مسلمانوں کے تئیں میرے اندر کسی بھی طرح کی نفرت نہیں تھی، لیکن طالب علمی کے دوران اسلام کے بارے میں گہرا مطالعہ میں نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال لوکاس نے مختلف اسلامی کتابوں کے ذریعے اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کیا تاکہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ان کا دل اور دماغ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوران مطالعہ لوکاس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی عظیم تحریک کے بارے میں پڑھا اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل، اخلاقی صفات، علم و بلاغت نے بھی اس نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ قیام امام حسین علیہ السلام سے ملنے والے اہم درس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظلم سے مقابلے میں تشدد سے پرہیز اور مسلحانہ جد و جہد کے درمیان بے شک ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ مجھے یہ متوازن تعلق صرف امام حسین علیہ السلام کے پاس ملا اور امام حسین کے ذریعے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر طور پر پہچان سکا۔ آج توسیع پسند حکومتیں اپنی توسیع پسندی کے خلاف استقامت کو تشدد اور امن مخالف اقدام قرار دیتی ہیں، جبکہ لوگوں کے عقائد اور جان و مال کی حفاظت ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک مقدس استقامت شمار ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا، لیکن آپ جنگ شروع کرنے والے ہرگز نہیں تھے، بلکہ حملہ ہونے پر اپنا دفاع کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں صلح اور امن پسندی کا اصول ہے، لیکن دشمن کے حملے اور خطرے کے وقت شجاعانہ اور بہادرانہ دفاع کرنا چاہیے۔ بہرحال لوکاس برونک اپنی تحقیقات کے آخری مرحلے میں ایک عالم دین سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے وہ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اسلام کو اپنے لیے برترین اور بہترین دین کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بالآخر مجھے صحیح راستہ مل گیا ہے اور جو نئے کام مجھ پر واجب ہوئے ہیں ان کی انجام دہی میں مجھے کسی پریشانی یا کسی مشکل کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے کرم سے میرے گھر والوں نے بھی میرے مسلمان ہونے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ پوری طرح سے وہ موافق ہیں۔ ایک عرصے کے بعد لوکاس برونگ کی ایک بڑی آرزو پوری ہوتی ہے، یعنی ان کو حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس وقت کے اپنے جذبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں عدل و انسانیت کے امیر حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو میری خوشی ناقابل بیان تھی۔ جب روضہ مقدس کے دروازے پر پہنچا تو پھر مجھ میں قدم بڑھانے کی طاقت نہیں رہی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بدن میں شدید لرزش پیدا ہوئی، لیکن جب اس نے دخول پڑھی تو کچھ سکون کا احساس ہوا اور دیگر زائرین کو دیکھا کہ وہ پورے سکون کے ساتھ سر چشمہ و امام انسانیت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
لیے سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ, خود قیادت ہے یہ, عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد, 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 اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے عام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوشی ماں. ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام نور ایمان سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاملے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ شام کے علاقے السویدا میں جنگ بندی کے باوجود شامی قبائل اور درویزیوں کے درمیان جھڑپیں جاری۔ یمن کا اسرائیلی ایئرپورٹ بن گورین پر حملہ، پروازیں معطل۔ اور غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاملے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شانگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر چین کے CGTN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مقابل فریق میں مذاکرات کے تعلق سے کتنی سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے نے یہ ثابت کر دیا کہ ایران کے پرانے ایٹمی پروگرام کے معاملے کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صرف سفارتی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور صہیونی حکومت کے درمیان
جنگ بندی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک تنازعہ نہیں ہے، ایک جارحانہ اقدام ہے، اور اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی، لیکن ہم نے بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جارح قوتوں کو جارحیت روکنے پر مجبور کرنے، بلا شرط جنگ بندی کی درخواست کرنے پر مجبور کر دیا، جسے ہم نے قبول کر لیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ البتہ یہ جنگ بندی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ غاصب سینی حکومت کی کسی بھی جنگ بندی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس سلسلے میں اس کا ریکارڈ بہت ہی خراب ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شام پر سینی حکومت کی جارحیت کے باوجود یورپی یونین کی خاموشی شرمناک ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخاری نے اسرائیل کی جانب سے شام پر کی گئی جارحیت سے متعلق یورپی یونین کے جانبدارانہ اور دوہرے معیار کے موقع پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اسرائیل کی واضح اور ننگی جارحیت کو سر تناؤ میں اضافہ کہہ کر حقیقت کو مسخ کیا ہے، اور اس طرح اخلاقی اصولوں کی محض ظاہری پاسداری بھی ترک کر دی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ جارحیت اور قانون شکنی کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کی ہے، ہم یورپی یونین کی دوغلی پالیسیوں اور جانبدارانہ رویے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ کی طرح شامی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قومی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو اور شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرعہ نے امریکہ کی حمایت سے شام میں فائر بندی کے ایک ایسے سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے جس کی شام کے اکثر قبائل مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سمجھوتے غاصب سینی حکومت کو تسلیم کرنے کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے۔ شام کے تازہ حالات سے متعلق اس ملک کی عبوری حکومت کے صدر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شام کے صوبہ سوئدا میں جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے فوجی یونٹ روانہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ شام میں بحران اور جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سوئدا میں جنگ بندی کے بعد بھی شہر کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں قبائل اور درویزیوں کے درمیان جنگ جاری ہے، اور شامی قبائل کی ملیشیا نے شہر کو خالی کرنے کی جولانی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی کبھی بھی دوبارہ بھرپور جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسانی حقوق کے شامی نگراں ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی شام کے صوبہ سوئدا میں ہونے والی لڑائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 718 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر 1698 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح المیادین چینل نے شام کی اعلیٰ فتویٰ کونسل کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ دین اسلام کے مسلمہ اصول میں سے ہے کہ صہیونی خائن دشمن کے ساتھ تعاون خیانت اور حرام ہے، اور اسرائیل کی دشمنی ایک ثابت اور یقینی امر ہے۔ فتویٰ کونسل کا کہنا ہے کہ بچوں اور عورتوں کا قتل عام، کمزوروں اور عام شہریوں پر حملہ، انہیں نقل مکانی پر مجبور کرنا قومی اور مذہبی وابستگی سے ہٹ کر بالکل حرام ہے۔ شام میں جب سے بشار اسد کی حکومت گری ہے، درویزی قبیلے کے افراد اور جولانی سے وابستہ عناصر کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور صہیونی حکومت حملے کر کے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کے جواب میں یمنی فوج نے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں واقع بن گورین ایئرپورٹ پر ہائپر سونک بیلسٹک میزائل فلسطین 2 داغا ہے، جس کے بعد اس ایئرپورٹ سے پروازیں معطل کر دی گئیں۔ میجر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کاروائی مکمل طور پر کامیاب رہی اور میزائل نے اپنے اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد ہزاروں صہیونی شہری پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے، اور بن گورین ایئرپورٹ پر تمام فضائی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ یحییٰ سری نے اس حملے کو غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف رد عمل اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی قرار دیا۔ انہوں نے عالم اسلام اور عرب اقوام سے اپیل کی کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یمنی فوج کی کاروائیاں جاری رہیں گی جب تک اسرائیلی جارحیت بند نہیں ہوتی اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا. اسرائیلی ذرائع ابلاغ خصوصاً چینل 12 نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران یمن کی جانب سے اسرائیلیوں علاقوں پر یہ دوسرا میزائل حملہ تھا. میزائل کے داغے جانے کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں شہریوں کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت جاری کی گئی. صہیونی فوج نے غزہ میں اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج کی فائرنگ میں 25 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق اس خبر کے سامنے آنے تک خوراک کے لیے صفوں میں کھڑے ہزاروں فلسطینی صہیونی فوجیوں کے محاصرے میں تھے. فلسطینی انسان دوستانہ امداد اور انسانی حقوق کے ادارے غزہ پٹی میں واشنگٹن اور تل ابیب کے زیر نگرانی غذائی امداد کی تقسیم کے مراکز کو موت کے جال سے تعبیر کر رہے ہیں, جہاں ہزاروں فلسطینی صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور جارح فوجیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن کر شہید و زخمی ہو رہے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے شروع ہونے والی صہیونی حکومت کی جارحانہ جنگ کے آغاز سے اب تک عام فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی منظم جارحانہ کاروائیاں جاری ہیں. ان جرائم کی ایک واضح مثال پناہ گزین کیمپوں, اسپتالوں, اسکولوں اور رہائشی علاقوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملے اور فائرنگ ہیں. اور اب یہی جارحانہ اقدام امریکہ اور صہیونی حکومت کی زیر نگرانی کام کرنے والے انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے مراکز میں انجام پا رہے ہیں. حالیہ مہینوں میں صہیونی حکومت انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے نظام سے, کہ جو واشنگٹن اور تل ابیب کی مشارکت سے تیار کیا گیا ہے, ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرورت مند فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں ایک خاص جگہ پر جمع کیا جاتا ہے. اس کے بعد امداد کی تقسیم کے ان مراکز کے اطراف میں فائرنگ اور بمباری کر دی جاتی ہے. فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے غزہ کے جنوب میں خان یونس کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے خلاف ایک نئی کارروائی انجام دی. پریس ذرائع نے فلسطین کی تحریک استقامت کی اس کارروائی کی تصدیق کی ہے. سمان نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان یونس میں صہیونی فوج کو ایک اور سیکورٹی واقعہ پیش آیا, جہاں صہیونی فوجی ہیلی کاپٹر سے زخمیوں کو سوروکا اسپتال منتقل کیا گیا. غزہ میں صہیونی فوج کو حالیہ دنوں میں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. صہیونی فوج کے ترجمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مشرق میں واقع الشجاعیہ کے علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے بعض کی حالت نازک بنی ہوئی ہے. مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں نے تل ابیب کے ایکسپریس وے کے ایک حصے کو بند کرتے ہوئے صہیونی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ معاہدہ کرے. تل ابیب میں اس مظاہرے کے شرکا نے اپنے ہاتھوں میں ایک بینر بھی اٹھا رکھا تھا, جس پر لکھا ہوا تھا کہ نیتن یاہو عوامی از پسپا ہونے کا باعث بنے ہوئے ہیں, جبکہ سارے قیدیوں کو رہا کرایا جانا چاہیے. نیتن یاہو کے مخالفین اور صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ و لواحقین کا خیال ہے کہ نیتن یاہو وزیر اعظم کی حیثیت سے اس بات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ بہت ہی معمولی سطح کے سمجھوتے کے تحت مخالفین کی آواز دبا دی جائے اور غزہ کے خلاف جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری بھی رکھا جائے. مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے تازہ سروے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر صہیونی قیدیوں کی رہائی کے سمجھوتے کے حق میں ہیں, خواہ اس کے نتیجے میں جنگ بند ہی کیوں نہ کرنا پڑے. پاکستان کے شہر ہنگو میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. پاکستانی میڈیا کے مطابق ہنگو میں شناوڑی زرگری میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ڈی پی او زخمی ہو گئے, جبکہ 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ڈی پی او محمد خالق کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او محمد خالق کو پیٹ میں 4 گولیاں لگی ہیں، انہیں مزید علاج کے لیے پشاور منتقل کیا جائے گا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین گنڈا پور کو سیشن کورٹ نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ یہ وارنٹ گرفتاری جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے جاری کیے ہیں۔ عدالت نے وزیر اعلی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ عدالت کی جانب سے کیس کی اگلی سماعت 21 جولائی اعلان کی گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے روس اور اسی طرح ہندوستان کی ایک آئل ریفائنری کے خلاف یورپی یونین کی نئی پابندیوں نیز توانائی کی تجارت کے شعبے میں یورپی یونین کے دوہرے معیار پر اعتراض کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنے ایکس پیج پر ان پابندیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہندوستان اپنے قانونی حقوق کا پابند ہے اور ہندوستان ایک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے شہریوں کی اہم ترین ضرورت کی حیثیت سے توانائی کی فراہمی کو اہم سمجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اہم ترین ضرورت کی حیثیت سے توانائی کی تجارت میں کسی بھی طرح کا دوہرا معیار نہیں پایا جانا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنے فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ جاری کیے گئے نوٹم کے مطابق ہندوستانی ایئر لائنز کے لیے 23 اگست تک پاکستان کی فضائی حدود بند رہے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے ہندوستانی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے اور یہ بندش مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہر ماہ توسیع پا رہی ہے۔ فضائی بندش کے باعث ہندوستانی ایئر لائنز کو متبادل فضائی راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ایک سینئر لیڈر جے رام رمیش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ دعوے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے پارلیمنٹ میں براہ راست اور واضح جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان جے رام رمیش نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ رکی، اور اس بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ہندوستان کے 5 جنگی طیارے مارے گئے تھے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ یہ 24ویں مرتبہ ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بات دہرائی ہے کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ روک دی تھی اور دونوں ممالک نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب نشریات کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے۔ کربلا ترجمان حق، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد، دیگری زینب.
عزیز سامعین، خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق لے کر میں شائستہ فاطمہ دورانی
اور عباس سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں،
سلام قبول کیجیے۔ اس سلسلے وار پروگرام میں اردو شاعری میں واقع کربلا کے تذکرے اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس ذکر کا جائزہ لیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
عزیز سامعین، سانح کربلا تاریخ انسانیت کا ایسا واقعہ ہے جس کے نقوش کو آج تک اور زمانے کی گرد دھندلا نہ کر سکی۔ شاید اسی لیے نہیں کہ یہ حق و صداقت کی حمایت کی جنگ تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف ایک محیب تاریکی اور پرہول سناٹا اور نا انصافی و ظلم و جور کے خلاف نحیف سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے مٹھی بھر ساتھیوں اور عزیزوں کے ساتھ اس جبر و استبداد کے خلاف انقلاب کا نعرہ بلند کیا اور اپنے خون سے ریگزار کربلا میں ایسی شمع روشن کر دی کہ کربلا بسات ارض پر آنے والی نسلوں کے لیے ظلم و جور اور نا انصافی کے خلاف جد و جہد اور احتجاج کی ایک علامت بن گیا۔
Yeah.
سامعین، تاریخ شاعری کے آغاز اور ارتقاء کا جائزہ لیا جائے تو شاعری کی قدیم ترین صنف مرثیہ قرار پائے گا۔ اسی لیے مرثیہ کو اردو شاعری کی قدیم ترین اصناف میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مرثیہ کی تاریخ پر عصر حاضر کے معروف شاعر جناب افتخار عارف کا اظہار خیال۔
تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ مرثیہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اردو زبان کی تاریخ۔
یہاں اردو کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ایک بات کہنے کی ہے کہ ایران کے زیر اثر جو دکنی، یعنی ہندوستان کے دکن کی جو ریاستیں تھیں، وہ اس کے حکمران زیادہ تر اہل تشیع سے ان کا تعلق تھا۔ چنانچہ اردو زبان کے آغاز ہی سے حمد و نعت و منقبت و سلام و رسائی کلمات شروع سے ہی ہیں۔ چنانچہ پہلے صاحب دیوان شاعر سے لے کر آج تک سب نے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور، چنانچہ بڑے شعرا میں ہمارے میر تقی میر اور رفیع سودا اور سوز، یہ تین بڑے شاعر، تینوں نے بہت اچھے اچھے مرثیے اور رسائی مصدس اور مخمس اور قطعات نظم کی ہیں، منقبتیں لکھی ہیں۔ ایک اور بڑے شاعر جو اسی زمانے میں، چھنو لال دلگیر، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ گھبرائے کی زینب، سلام آخر کے طور پر جو پڑھا جاتا ہے کہ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ یہ گھبرائے گی زینب جو ہے، یہ چھنو لال دلگیر کا سلام ہے۔ اور ایک اور شعر کا، ایک شعر بہت ہی مشہور ہوا تھا کہ کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، کیوں گری جاتی ہے میرے سر سے چادر بار بار۔ جب یہ شعر میرنی صلی اللہ مقامہ کے سامنے پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں سارا کلام نظر کر دینے پر آمادہ ہوں، اس شعر اتنا بڑا شعر ہے۔ کیوں گری جاتی ہے سر سے آج چادر بار بار، کہتی تھی بانو الہی کیجیے وارث کی۔ پورا مرثیہ جو ہے وہ دو مصروں میں انہوں نے نظم کر دیا ہے۔ پھر جو پھر ایک دور آتا ہے، چار شعرا ایسے ہیں کہ جو پہلے تو جو دو پیشرو شاعر ہیں، مستحسن خلیق اور میر ضمیر اور میر خلیق، یہ دونوں شاعر جنہوں نے خد و حال صنف مرثیہ کے طور پر، مجھے کہنے دیجئے یہ بات کہ فارسی میں اور عربی میں مرثیے لکھے گئے، مگر ادب فارسی میں یا ادب عربی میں مرثیہ بحیثیت صنف کے نافذ نہیں ہو سکا، رائج نہیں ہو سکا۔ جبکہ اردو وہ خوش قسمت زبان ہے کہ جس میں مرثیہ بحیثیت صنف کے قائم ہوا اور شعرا نے اس میں تبا آزمائی کی۔ خلیق اور ضمیر کے بعد ان کے دونوں کے شاگرد بھی اور ان کے صاحبزادے خلیق کے، اور انہوں نے میر انیس، میر حسن کے پوتے سمجھیے، اور میر انیس اللہ مقابو اور مرزا نبی، یہ دو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مرثیے لکھے۔ پھر ان کے خانوادے ہیں، سدیس اور انس اور مونس، اور ادھر دوسری طرف ایک اور خاندان ہے، عشق کا تعشق، اور سمجھیے پیارے صاحب رشید اور شدید، یہ سارے لوگ، اور ادھر مرزا دبیر کے صاحبزادے مرزا اوج، انہوں نے مرثیے کو بالکل مسدس کے طور پر عنوان قائم کر کے اصلاحی تبلیغی مرثیوں کی داغ بیل ڈالی، اور وہاں شاد عظیم آبادی بہار میں انہوں نے مرثیہ بہت قوت سے لکھا۔ بعد میں نجم آفندی بر صغیر میں جو ہندوستان میں خاص طور پہ جو تین شاعر ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں، مسیح کے جمیل مظہری اور شمیم ترہانی، اور ہمارے ترقی پسند شعرا میں سردار جعفری نے بھی نظم لکھی کربلا کے حوالے سے، اور نہایت اعلیٰ درجے کے مسیح ڈاکٹر وحید اختر نے لکھے، اور یعنی پوری پوری کلیات ان کا شائع ہوا ہے۔
سامعین، جیسا کہ جناب افتخار عارف اپنی گفتگو میں اشارہ کر رہے تھے، مرثیہ اصناف سخن میں قدیم کے ساتھ پاکیزہ ترین صنف ہے۔ مرثیہ میں رقیق اور گھٹیا خیالات و جذبات کی گنجائش نہیں۔ اردو مرثیہ دیگر زبانوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ عموماً اسوہ رسول اور نواسہ رسول کا عکس اور اخلاق حمیدہ کی تعمیر کا اور تعبیر کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جو واقعات کربلا اور شہدائے کربلا کے کردار و افکار پر کہی گئی نظم ہو۔ اردو کے علاوہ ان مخصوص معنوں میں مرثیہ اور کسی زبان میں نہیں پایا جاتا، یہاں تک کہ عربی اور فارسی کی تاریخ مرثیہ بھی اس مفہوم سے ناآشنا ہے۔ مرثیہ کا موضوع در حقیقت اعلی کردار کی تعمیر اور تزکیہ نفس ہے۔
سامعین، اگر اس کو مختصراً بیان کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرثیہ کا موضوع امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یزید اور امام کے درمیان معرکہ کربلا ہے۔ اس معرکے میں بظاہر یزید کو فتح ہوئی، مگر حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کو فتح دائمی نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں اسلامی اقدار اثر نو تازہ و زندہ ہو گئیں۔ مرثیہ کسی بھی ہیئت میں کہا جا سکتا ہے، یعنی موضوع مقررہ ہو سکتا ہے مگر ہیئت کی کوئی قید نہیں۔ مگر میر انیس و دبیر کے بعد مرثیوں کے لیے عموماً مسدس ہی کو اپنا لیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں حضرات نے اس انداز کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ اگرچہ اس سے قبل اکثر قصیدے کی ہیئت بھی اختیار کی گئی تاکہ امام حسین علیہ السلام کے تمام اوصاف و صفات کو واضح طور پر بیان کیا جا سکے، اگرچہ مرثیہ کا ظاہری ڈھانچہ تقریباً وہی ہے جو معروف شاعر مرزا سودا نے متعارف کرایا، جس کو میر خلیق، میر ضمیر نے سنوارا، میر انیس و مرزا دبیر نے ظاہری و مصنوعی اعتبار سے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ ابتدا میں مرثیہ صرف بین کے اشعار تک محدود تھا، جس کا مقصد گریہ و زاری تھا۔ اس دور کے مراسی بہت مختصر ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ مرثیہ کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور اس میں نئے نئے موضوعات شامل ہوتے گئے، مثلا تمہید، ممدوح کی صفات عالیہ، دشمن کی اخلاقی کمزوریاں، جنگی مناظر، رجز خانی، گھوڑے، تلوار کی تعریف، سامان حرب کی تفصیل، مناظر فطرت کی عکاسی۔ ان تمام مضامین کے باعث مرثیہ کا اعتبار بڑھا اور یوں یہ اردو نظم کی ایک باقاعدہ صنف قرار پایا، جس سے اردو میں رزمیہ شاعری کا گراں قدر اضافہ ہوا، جس سے اردو شاعری اب تک تہی دامہ تھی۔
سامن، دیگر اصناف سخن کی طرح مرثیہ کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی۔ شاہانے، کولکنڈا نے اور بیجاپور کے افراد نے خود بھی شاعرانہ ذوق کی مناسبت پہ اس پر خصوصی توجہ دی۔ یہ لوگ شعراء کے قدردان بھی تھے، بلکہ بعض نے مرثیہ خود بھی کہا۔ ولی دکنی کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے مرثیہ نہیں کہا، مگر واقعات کربلا پر ان کی ایک مثنوی ملتی ہے، جس کو ہم مثنوی کی حیات میں مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرثیہ حصول ثواب کے لیے بطور مذہبی فریضہ لکھا جاتا تھا، اس لیے اس کی عروضی خامیوں پر توجہ ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ میر تقی میر نے تذکرہ نکات شعراء میں کئی مرثیہ گو شعراء کے نام تحریر کیے ہیں۔
خود میر اور سودا نے مرثیہ لکھے، مگر ان کے مراسی میں کوئی جدت زمانہ گزشتہ سے نہیں ملتی، بلکہ ان مرثیوں میں حقیقی جذبات اور اثر آفرینی بھی مفقود ہے۔ البتہ سودا کے مرثیے میں حیاتی تبدیلی کا سہرا ضرور باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ سودا کے زمانے تک مرثیہ عام طور پر چومسرا ہوا کرتا تھا۔ خیال ہے کہ سودا نے سب سے پہلے مسدس میں مرثیہ لکھا۔ جہاں تک مضمون، جدید تشبیہات و استعارات، میدان کارزار کے تفصیلی حالات کا مرثیے میں اضافے کا تعلق ہے، اس کے لیے میر ضمیر کا نام لیا جاتا ہے۔ گویا مرثیے کا رنگ و انداز بدلنے میں میر ضمیر کو اولویت حاصل ہے۔
میر ضمیر کے بعد کئی مرثیہ گو شعراء کے مختصر حالات ملتے ہیں۔ البتہ میر خلیق نے مرثیے کے بندوں میں نہ صرف اضافہ کیا بلکہ جدید مضامین و مطالب بھی پیدا کیے، جس کے باعث مرثیہ گوئی کو مقبولیت حاصل ہوئی اور بطور صنف شاعری اس کا مقام متعین ہوا اور مرثیہ اردو شاعری کی ایک معتبر صنف قرار پایا۔ میر خلیق کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے زبان کی صفائی و سلاست، محاورے کی صحت اور روزمرہ پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے کلام میں تشبیہات اور الفاظ کے خوبصورت استعمال کو خوبصورت انداز سے بیان کر کے اثر آفرینی کو ترجیح دی، جو آگے چل کر میر انیس کے کلام کی نمایاں خصوصیت قرار پائی۔
آئیے سنتے ہیں اردو ادب، بالخصوص شاعری پر کربلا کے واقعات اور سید الشہداء کی لازوال قربانی کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔
کربلا کا جو عظیم المیہ جو ہے وہ 61 ہجری میں درپیش آیا تھا، اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک شاعر عبید اللہ ابن حرجافی، جو پہلے جب مدینے سے سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے کربلا کی طرف، تو راستے میں ملے تھے، جیسے فرزدق ملے تھے اسی طرح سے عبید اللہ بھی ملے تھے، مگر ان دونوں نے اس وقت طرح کی معذرت چاہی تھی اور چلے گئے تھے کوفے۔ مگر عبید اللہ جو تھے واپس آئے، مگر جب یہ واپس آئے تو اس وقت تک واقعہ کربلا ہو چکا تھا اور دسویں محرم گزر چکی تھی، اور وہاں انہوں نے ایک مرثیہ لکھا جو تاریخی کتابوں میں موجود ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ عربی کا وہ مرثیہ، پہلا مرثیہ کہہ سکتے ہیں آپ عبید اللہ ابن حرجافی کا، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو روایتوں میں مذکور ہیں مگر تاریخ سے اس کا ثابت کرنا شاید آسان نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد اور بھی مرثیے لکھے گئے، مگر تین چار نام عربی مرثیے میں بہت اہم ہیں۔ مدح کی صورت میں جیسے فرزدق کا ذکر آتا ہے، جو امام زین العابدین کا قصیدہ انہوں نے لکھا، اور ہشام ابن عبد الملک کے سامنے خلبدی پڑھا گیا، وہ بھی نقل ہوتا ہے فرزدق اور عبید اللہ کے بعد۔ ہاشمیات کا ایک سلسلہ ہے، اسماعیل ہمیری ایک شاعر ہیں جنہوں نے واقعات کربلا پہ لکھا ہے، اور ایک باقاعدہ صنف کے طور پر ہاشمیات میں یہ مرثیے کی شکلیں ہیں۔ ایک اور شاعر کمیت اسدی، بہت ہی اہم شاعر ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعات لکھے ہیں اور بہت بقایہ مرثیے لکھے ہیں، مگر سب سے زیادہ اہم مرثیات جو ہے وہ داول خزائی کا ہے، اور داول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھیے 90 برس کی عمر پائی تو دو تین ائمہ ان کی زندگی میں تھے، اور امام علی رضا کے حضور انہوں نے مرثیہ پڑھا اور ان سے داد پائی۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ائمہ کے سامنے مرثیے پڑھے ان کی کیا منزلت، اور دوسرے ہم خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں جنہیں ائمہ کی طرف سے داد موصول ہوئی اور جن کی حوصلہ افزائی کی گئی اور جنہیں نوازا گیا۔ فارسی میں سنائی اور فرید الدین عطار کے ہاں اور سبھی لوگوں نے ایک ایک دو دو شعر یا نظم کی صورتیں ہیں، مگر جو سب سے اہم مرثیہ اور خاص طور پر بر صغیر میں جس کا بہت چلن ہے، اور وہ لوگ بھی جو فارسی سے ناواقف ہیں وہ بھی اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ایام اعظم میں پڑھتے رہے, اور مجھے بھی بچپن میں لکھنؤ میں سننے کا اتفاق ہوا. وہ محتشم کاشانی, محتشم کاشی مجھے حاضری کا موقع میسر آیا ان کے مزار پر. محسن کاشانی کے کی جو نظم ہے وہ سمجھیے کہ بازی سے شور شخص کے دخل عالم بازی سے نوا اچھے اضاء اچھے ماتمس, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ازائیہ جو روایت ہے اس کا بہت ہی مستحکم اور سب سے زیادہ مستند معتبر فارسی کا گویا مرثیہ آپ سے کہہ لیجیے وہ ترکیب بند ہے, اور سمجھیے آٹھ اس کے حصے ہیں. انہی اس کے آس پاس محسن کاشانی, محسن کاشی جن کا نام لیا جاتا ہے ان کے مرثیے موجود ہیں. اس کے بعد مقبل نے مرثیے کی ایک نئی شکل دی اور تواتر کے ساتھ واقعات کربلا کو نظم کیا. پھر وصال شیرازی نے مرثیے میں بہت رسائی کلمات یادگار چھوڑے. آخر دنوں میں کہانی کی ایک نظم گفتگو آتی ہے. بعد میں ہمارے زمانے میں اب سے کچھ پہلے کچھ برسوں پہلے شہریار کا ذکر آتا ہے جنہوں نے محمد وال محمد کے سلسلے میں اشعار کہے, اور بلا شبہ وہ اپنے زمانے کے بزرگ ترین شاعر تھے.
عزیز سامعین, میر ببر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا گیا ہے. ان کے مرثیوں کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے. معروف مجلہ نقوش جس کا انیس نمبر شائع ہوا, اس کی تحقیقات کے مطابق میر انیس کے 26 نایاب اور غیر مطبوع مراسی تباہ کیے گئے ہیں. محققین کے مطابق ان کے کئی مرثیے ابھی تک غیر مطبوع حالت میں مختلف بیازوں کے اندر موجود ہیں.
نے روایتی مرثیے کے علاوہ سلام, قصائد, نوحہ اور رباعیات کا بھی کثیر ذخیرہ چھوڑا ہے. رباعیات انیس کی تعداد محققین کے مطابق 600 کے برابر ہے. میر انیس کے کئی مراسی میں معجزاتی کرشمہ کاری کا عنصر ملتا ہے. آپ کے ایک نواسے میر عارف کی تحریری یادداشت سے پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے آخر میں میر انیس نے 157 بند یعنی 1182 مصروں کا یہ شاہکار مرثیہ, جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے, ایک ہی شب میں لکھا اور اپنے خاندان کے اشرائے مجالس میں پڑھا. انیس نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بے نقطہ خطبے کی تاسی میں کچھ ایسے مرثیے بھی لکھے جو بے نقطہ تھے. میر انیس کے تین فرزند تھے, میر نفیس, میر جلیس اور میر سلیس, اور یہ تینوں منجھے ہوئے شاعر و مرثیہ نگار تھے. والد کے بعد میر نفیس کا مرثیہ اعلیٰ پائے کی مرثیہ نگاری میں شمار ہوا ہے. سامعین, آئیے سنتے ہیں میر انیس کا مرثیہ ضیاء محی الدین کی آواز میں.
عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے, خورشید سپہر کرم و لطف و عطا ہے, ثابت قدم جادہ تسلیم و رضا ہے, شمشیر خدا ہے, خلف شیر خدا ہے. کس شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے, قربان علمدار حسین ابن علی کے. جس طرح محمد پہ فدا رہتے تھے حیدر, ان کو بھی اسی طرح سے تھا عشق برادر. حضرت کو بھی پیارے تھے یہ بیٹوں کے برابر, جوں سایہ نہ قدموں سے جدا ہوتے تھے دم بھر. فرماتے تھے جان و تن شبیر ہے عباس, قوت ہے میری اور میری شمشیر ہے عباس، جس دن سے مدینے سے چلے سید ابرار، عباس نے کھولے نہ کمر سے کبھی ہتھیار، راتوں کو بھی مانند قمر رہتے تھے بیدار، اور خیمے کے چوگرد پھرا کرتے تھے ہوشیار، عاشق تھے زبس دوش محمد کے مکی کے، اس پردے میں ہوتے تھے تصدق شہدین کے، فرماتے تھے یہ بارگاہ شاہ امم ہے، کیا رتبے میں کچھ خانہ کعبہ سے یہ کم ہے، اس گھر کا ادب فرض ہے جب تک میرا دم ہے، گر داوری خیمہ نہیں طوف حرم ہے، یہ احمد مختار کے پیاروں کا مکان ہے، یہ عرش معلی کے ستاروں کا مکان ہے، جب متصل ماریہ پہنچے شہ ابرار، اور حر دلاور سے ہوئی راہ میں تکرار، باغ اس نے جو پکڑی تھی تو پیدل تھا علمدار، ایک ہاتھ میں تھی شہ کی رکاب ایک میں تلوار، تھراتے تھے یہ غیظ تھا عباس علی کو، حضرت کے قریب آنے نہ دیتے تھے کسی کو، شہ کہتے تھے شفقت سے چڑھو گھوڑے پہ بھائی، پیدل ہوئے کس واسطے کیا جی میں ہے آئی، کہتے تھے گوارا نہیں حضرت کی جدائی، ان قدموں سے ملتا چلے آنکھوں کو فدائی، آقا میرا جب راکب دوشے نبوی ہو، کیوں کرنا جلو میں مجھے چلنے کی خوشی ہو، میدان شہادت میں جو وارد ہوئے سرور، وہاں گھاٹ پہ اترا ہوا تھا شام کا لشکر، برپا ہوئے ریتی پہ خیام شہ صفدر، پانی نہ کئی دن ہوا پیاسوں کو میں، روتے تھے کھڑے خیمے کے در پر شہ ابرار، اور لپٹا تھا شبیر کے قدموں سے علمدار، تھی عرض یہی اے خلف احمد مختار، ہے اب تو غلام آپ سے رخصت کا طلبگار، سب فوج گئی جانب کوثر میرے مولا، اب دیکھیے خادم کے بھی جوہر میرے مولا، شہ کہتے تھے مجھ پر ہے عیاں تیری شجاعت، لیکن یہ نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا کسی صورت، اللہ سردار و علمدار کی الفت، وہ روکتے تھے اور یہ کرتے تھے سماجت، تھا شہ کا یہ مطلب کہ میں بھائی سے جدا ہوں، اور ان کو تمنا تھی کہ آقا پہ فدا ہوں، لپٹاتے تھے چھاتی سے انہیں ست پیمبر، یہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو جھکتے تھے قدم پر، فرماتے تھے شہ ہم کو رلاؤ نہ برادر، لو جاؤ نہ روکیں گے، جو مرضی ہے سو بہتر، قاسم کی طرح داغ تمہارا بھی سہیں گے، اب منہ سے بجز شکر خدا کچھ نہ کہیں گے، دیوری پہ لگے پیٹنے آ کر حرم شاہ، گل سن کے یہ بولے پسرے ساد کے ہمراہ، منگوا تو خبر خیمہ شاہ شہدا کی، یہ غل ہے کہ ہلتی ہے زمین کرب و بلا کی، کیا درد ہے اس وقت کے بیتاب ہیں سرور، آہوں کی صدا یہاں چلی آتی ہے مقرر، رونے میں کئی بار دم سرد بھرا ہے، تو سن تو کہ فریاد میں کیا درد بھرا ہے، ہنس کر پسرے سادے ستمگار یہ بولا، فاقہ تھا کئی دن سے کوئی مر گیا ہوگا، سب بچوں میں شبیر سکینہ کے ہیں شہدا، سنتا ہوں کہ تھا پیاس سے ہونٹوں پہ دم، اس کا دنیا سے وہ مظلومہ سفر کر گئی ہوگی، رونے کا یہ غل ہے تو وہی مر گئی ہوگی، تب کہنے لگا شمر نہیں یہ نہیں زنہار، ہے صابر و شاکر پسر احمد مختار، آتی ہے صدا ہائے برادر کی جو ہر بار، ہوتا ہے جدا سبت پیمبر سے علمدار، بے وجہ نہیں خیمے میں یہ رونے کا غل ہے، معشوق سے عاشق کے جدا ہونے کا غل ہے، ایک لڑکی جو کہتی ہے بسد نالو افغان، فریاد ہے میں پیاس سے مرتی ہوں چچا جاں، بھلا دو میری مشک کو دریا سے میں قرباں، بیٹی شہ بیکس کی سکینہ ہے وہ ناداں، عباس پہ گر کوہ ستم آج گرے گا، بے مشک بھرے نہر سے خالی نہ پھرے گا،
کر دیا تو نے جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا, جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا, تو اپنے خون دل کو زیب عنوان کر دیا تو نے, بنا کر شمع تور اپنے لہو کے گرم قطروں کو, دیارے ذہن عالم میں چراغاں کر دیا تو نے, حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے, حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے, سرابِ تشنگی کو آبِ حیواں کر دیا تو نے, جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا, جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا, تو اپنے خون دل کو زیب عنوان کر دیا تو نے, بنا کر شمع تور اپنے لہو کے گرم قطروں کو, دیارے ذہن عالم میں چراغاں کر دیا تو نے, حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے.